السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا چاہتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم یعقوب۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں اور عالمی خبریں۔ ترکی میں روس کے سفیر کو ایک حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پاکستان، ترکی میں روس کے سفیر آندرے کارلوف کو پیر کے روز دارالحکومت انکرا میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔
ایپٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو جاری کیا جائے، کمیشن کے سربراہ اور سینٹ کمیٹی کے اراکین کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
بھارت کو پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی بجائے امن کے لیے بات چیت کی راہ اختیار کرنی چاہیے، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
یہ آوازیں ہیں انکرا سے، جہاں پر ترکی کے سفیر آندرے کارلوف کو پیر کے روز گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مختلف خبر رساں اداروں نے خبر دی ہے کہ سفیر آندرے کارلوف فنون لطیفہ کی ایک نمائش میں شریک تھے جب انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعے میں متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی کے ٹی وی چینل این ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ ترکی میں روس کے سفارت خانے نے اس نمائش کا اہتمام کیا تھا۔ حملے کے بعد زخمی حالت میں انہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ خبر رساں ادارے اے پی نے موقع پر موجود ایک فوٹوگرافر کے حوالے سے کہا ہے کہ حملہ آور نے سوٹ پہن رکھا تھا اور اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور 8 گولیاں فائر کیں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخروا نے واقعے کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ کے ترجمان جان کربی نے واشنگٹن میں کہا ہے کہ وہ صورتحال سے واقف ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم اس پرتشدد واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور اس کا ذریعہ چاہے کچھ بھی ہو۔ روسی خبر رساں ادارے آر آئی اے کا کہنا ہے کہ انکرا میں روسی سفارت خانے کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اور اب کچھ خبریں پاکستان سے۔ پاکستان کے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے مطالبہ کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت کی تحقیق کے بارے میں بننے والے ایبٹ آباد انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو سامنے لایا جائے۔ انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے لاپتہ ہونے والے افراد کے بارے میں بھی بیان دیا۔ مزید تفصیلات محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی اور 2 مئی 2011 کو خفیہ امریکی آپریشن میں اس کی ہلاکت کے اسباب و واقعات کا جائزہ لینے کے لیے قائم کیے گئے کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ایک تحقیقاتی رپورٹ تقریباً 3 سال قبل اس وقت کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو پیش کر دی تھی۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال لاپتہ افراد سے متعلق معاملات کے بارے میں بریفنگ کے لیے پیر کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے سامنے پیش ہوئے، جس کے بعد انہوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ تاہم جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے اس بارے میں تفصیلات بتانے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے جس کے تحت وہ رپورٹ سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کے رکن جہاں زیب جمال دینی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو جاری کر دے۔
بہتر یہ ہے کہ حکومت بجائے کی چیزوں کو چھپانے کی وہ اسے پیش کر دے، اس میں جو کمزوریاں ہیں کمزوریوں کو دور کر دیں، اگر کافی فیوچر میں جو خرابیاں ہیں اسے دور کر دیں۔ تو یہ ہماری جو ہے استدعا یہ ہے کہ کوئی بھی کمیشن ہو جو بھی بنائی جائے اسے عوام الناس کے خفیہ نہیں رکھا جائے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل بھی قانون سازوں کی طرف سے حکومت سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ایپٹ آباد کمیشن کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے اس میں پیش کی گئی سفارشات پر مکمل نفاذ کو یقینی بنائے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے رپورٹ کی تیاری میں 100 سے زائد افراد کے بیانات قلم بند کیے تھے، جن میں فوج، فضائیہ، پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کے عہدیداروں کے علاوہ اسامہ بن لادن کے وہ اہل خانہ بھی شامل تھے جنہیں امریکی خفیہ آپریشن کے بعد ایپٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ کی پناہ گاہ سے پاکستانی حکام نے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ کمیشن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ اپنی رپورٹ میں غفلت کے مرتکب ہونے والے اداروں اور عہدیداروں کی نشاندہی کرنے کے علاوہ اپنی سفارشات بھی حکومت کو پیش کرے گا تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہو سکیں۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ملک میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بنائے گئے کمیشن کے بھی سربراہ ہیں۔ انہوں نے اس بارے میں بھی پیر کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور داخلہ کو بریفنگ دی۔ بعد ازاں صحافیوں سے گفتگو میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ انہیں لاپتہ افراد سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے جس طرح کا تعاون درکار تھا وہ نہیں ملا۔
صوبوں کی بھی اپنی کمٹمنٹس ہیں، اپنی مجبوریاں ہیں، جس حد تک پاسیبل ہے وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ ایسے بات نہیں ہے کہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے، لیکن جو کوآپریشن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ کوآپریشن ابھی تک مجھے اتفاق سے نہیں ملی۔
جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ ملک کے مختلف حصوں سے 101 لاپتہ افراد بازیاب ہوئے، تاہم انہوں نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ ان افراد کو کہاں سے اور کیسے بازیاب کروایا گیا۔ پاکستان کے مختلف حصوں، خاص طور پر بلوچستان سے لاپتہ ہونے والے افراد کا معاملہ ملک میں کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور صوبے کی قوم پرست جماعتوں کی جانب سے تیار کی گئی فہرست میں دعویٰ کیا جاتا رہا ہے کہ لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن وفاقی صوبائی حکومتوں کے علاوہ انسانی حقوق کی غیر جانبدار تنظیمیں کہہ چکی ہیں کہ لاپتہ افراد کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں بھی زیر غور رہا، اور حکومت کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ جبری گمشدگیوں کے معاملے کا حل اس کی ترجیحات میں شامل ہے، اس لیے اس بارے میں ایک کمیشن بھی بنایا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے کلیدی سراغ رساں ادارے نے پاکستان میں موجود کالادم عسکریت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر اور 3 دوسرے افراد پر پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کی منصوبہ بندی کا الزام عائد کر دیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں ناصر محمود اپنی رپورٹ میں۔
پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی بحالی کی امید کو رواں سال کے اوائل میں جس واقعے سے دھچکا لگا تھا، اس کی بازگشت 2016 کے اختتامی ہفتوں میں بھی سنائی دے رہی ہے، جس میں بھارت کی ایک اعلیٰ تفتیشی ایجنسی کی طرف سے 2 جنوری کو پٹھانکوٹ فضائی اڈے پر ہونے والے حملے کی تحقیقات کو سمیٹتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی کا الزام پاکستان میں موجود کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر اور ان کے دیگر 3 ساتھیوں پر عائد کیا گیا ہے۔ پیر کو بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے پیش کی گئی فرد جرم کے تناظر میں وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار کا یہ بیان سامنے آیا کہ پاکستان کو مسعود اظہر کو گرفتار کر کے بھارت کے حوالے کرنا چاہیے۔ پاکستان کی طرف سے تاحال باضابطہ طور پر اس فرد جرم اور بیان پر کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا، لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اس تازہ بھارتی اقدام سے پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں کہ یہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کی ایک اور کوشش ہے۔
یہ کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے حافظ سعید، مسعود اظہر کی گرفتاری اور ہینڈنگ اوور کا جو ہے مطالبہ کیا ہے۔ میری اس بات جو سمجھ میں نہیں آتی کہ کس لا کے تحت پاکستان یہ کر سکتا ہے۔ کیا اگر پاکستان کی جو ایف آئی اے ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کا چیف اگر یہ اعلان کرے کہ فلاں بندہ ہمیں ہندوستان سے درکار ہے، تو کیا ہندوستان کی حکومت اس بندے کو پاکستان کے حوالے کر دے گی؟ اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایویڈنس ان کے پاس بہت سٹرونگ ہے، اس کا ایک لیگل پروسیجر ہے جس کے ذریعے وہ کسی پاکستانی کو پروسیکیوٹ کرنے کے لیے طلب کر سکتے ہیں۔
2 جنوری کے اس واقعے کے بعد پاکستان نے بھارت کی طرف سے موصول ہونے والی معلومات کی روشنی میں اپنے ہاں کارروائی کی تھی، اور مسعود اظہر کو حفاظتی تحویل میں بھی لیا گیا تھا، لیکن پٹھانکوٹ فضائی اڈے پر حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی پاکستانی ٹیم کو بھارت میں محدود رسائی دیے جانے اور اطلاعات کے مطابق مکمل تعاون نہ کیے جانے کے سبب تحقیقات میں اس جانب کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی تھی۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان بھی کہتے ہیں کہ دباؤ کی یہ بھارتی پالیسی کارگر ثابت نہیں ہوگی اور امن کے لیے ایسے بیانات سود مند نہیں ہیں۔
امن جتنا ہماری ضرورت ہے اس سے بڑھ کر انڈیا کی ضرورت ہے, میں آپ کو بتا دوں. سو امن بڑھانے کے لیے یہ پالیسی چھوڑنی ہوگی, نو ٹاک پالیسی. یہ جو ہے نا کہ عدالتوں سے فیصلے کروانا, کبھی اوری کا الزام پاکستان پہ لگا دینا, کبھی پٹھان کوٹ کا, یہ ایک ان کی اسٹریٹجی ہے. اس طرح سے یہ پاکستان کو دبایا نہیں جا سکتا.
پروفیسر حسن عسکری رضوی کا کہنا تھا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کو سلجھایا جائے.
دیکھیے, کشیدگی تو دونوں ملکوں میں اس وقت کافی موجود ہے اور اس قسم کے بیان سے بڑھے گی, کیونکہ صرف یہی نہیں ہوگا, ایک میڈیا ایک کیمپین شروع کرے گا انڈیا کا اس بیان کی بنیاد پہ, اور اس سے جو تعلقات خراب ہیں ان میں مزید خرابی جو ہے وہ پیدا ہوگی. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ معاملات کو سلجھایا جائے.
شمشاد احمد خان پاکستان اور بھارت کے درمیان جامع مذاکرات کا خاکہ تیار کرنے والوں میں شامل ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کی طرف آئیں, کیونکہ بات چیت ہی مسائل کا واحد حل ہے.
اگر اس خطے میں امن آنا ہے تو بڑے ڈیسنٹ طریقے سے آئے گا, وہ اس طریقے سے کہ دونوں ملکوں کو بات کرنی ہوگی, ڈائیلاگ کرنا ہوگا, کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کرنی. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے وہ برج بنا کے دیا ہوا ہے دونوں ملکوں کو. آئی کو آتھرڈ ود مائی انڈین کاؤنٹر پارٹ ان 1997 جس کو ہم کمپوزٹ ڈائیلاگ کہتے ہیں, وہ اب تک انٹیکٹ ہے. دونوں ملکوں کو اس برج کی طرف لوٹ جانا چاہیے, بیٹھ کے بات کریں. اور انفیکٹ جب میں نے کمپوزٹ ڈائیلاگ شروع کروایا تھا, میرے ذہن میں ایک بات بڑی کلیئر تھی, وہ یہ تھی کہ کوئی بھی ہمارا ایشو جو ہے وہ ایونٹ کے طور پر سالو نہیں ہوگا. وی نیڈ اے پروسیس, ایک پروسیس عمل, لانگ ٹرم, ڈیوریبل, سسٹینیبل. اور اس طرح ہم یکے بعد دیگرے اپنی جو ہیں ہرڈلز دور کرتے جائیں گے.
مسعود اظہر کی جیش محمد نامی تنظیم کو اقوام متحدہ اور امریکہ نے 2001 میں بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا تھا, جس کے بعد اس تنظیم پر پاکستان میں بھی 2002 میں پابندی عائد کر دی گئی تھی. بھارت اپنے ہاں دہشت گرد کاروائیوں پر پاکستان کے غیر ریاستی عناصر کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے, تاہم اسلام آباد ان الزامات اور دعووں کو مسترد کرتا آ رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اس سال پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خاصے انحطاط پذیر ہوئے, چونکہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان متعدد جنگیں ہو چکی ہیں اور یہ دونوں جوہری طور پر بھی مسلح ہیں, اس لیے ان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر عالمی برادری کو تشویش ہے. اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی رپورٹ سنیے, مدثرہ منظر کی زبانی.
سال کا آغاز تعلقات میں بہتری کے وعدے سے ہوا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ برس دسمبر کے آخر میں پاکستان کا اچانک دورہ کیا اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کی نواسی کی شادی میں شرکت کی. خیال تھا کہ مہینوں سے سرد مہری کے شکار تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوگی, مگر جلد ہی اس کوشش کو دھچکا لگا. جولائی میں ایک نوجوان پرجوش علیحدگی پسند کشمیری لیڈر کو بھارتی فورسز نے گولی مار دی. برہان وانی کی موت پر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے اور مہینوں جاری رہے. بھارتی فورسز نے طاقت سے جواب دیا اور پیلٹ گنز استعمال کیں, جن سے لوگ شدید زخمی ہوئے. سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت درجنوں موت کا شکار ہوئے. پاکستان نے جو کشمیریوں کی علیحدگی پسندی کی جد و جہد کا مضبوط حامی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوششیں تیز کر دیں. جواب میں مودی انتظامیہ نے گڑبڑ کے شکار صوبے بلوچستان میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھانا شروع کر دیا. ستمبر کے اواخر میں چار مسلح افراد نے کشمیر کے علاقے اڑی میں بھارتی فوجی اڈے پر حملہ کیا, 18 بھارتی فوجی مارے گئے. بھارت نے حملے کا الزام پاکستان میں موجود عسکریت پسند گروپوں پر لگایا. مودی نے عہد کیا کہ وہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پر الگ تھلگ کر دیں گے. اسی ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے بھارت پر شدید نکتہ چینی کی.
This indigenous uprising of the Kashmiris have been met as usual with brutal repression by India's occupation force of over half a million soldiers.
کشمیریوں کی اس علاقائی بغاوت کو حسب معمول بھارت کی 500,000 مقبوضہ فورس کے ظالمانہ جبر کا سامنا کرنا پڑا. 100 سے زیادہ کشمیری مارے جا چکے ہیں. بچوں اور ننھے بچوں سمیت سینکڑوں پیلٹ گن لگنے سے بینائی کھو چکے ہیں. گزشتہ 2 ماہ کے دوران 6,000 سے زیادہ نہتے شہری زخمی ہو چکے ہیں. یہ الفاظ تھے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے. اس پر بھارت نے فوری رد عمل کا مظاہرہ کیا. اس کی خارجہ امور کی وزیر سشما سوراج نے پاکستان کو دہشت گردی کا حامی اور دہشت گردی برآمد کرنے والا ملک قرار دیا.
وہ راشٹر جو آتنکوادیوں کو آرتھک مدد دیتے ہیں.
اور انہوں نے کہا ہمارے درمیان ایسے ممالک موجود ہیں جو دہشت گردی کی زبان بولتے ہیں, جو اسے پروان چڑھاتے ہیں, اسے فروخت کرتے ہیں اور اسے برآمد کرتے ہیں. دہشت گردوں کو پناہ دینا ان کا مقصد بن چکا ہے. اسی دوران بھارت نے اسلام آباد میں ہونے والی علاقائی سربراہ کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے لیے ملکوں پر دباؤ کی مہم شروع کر دی. پاکستان کو مجبوراً یہ کانفرنس ملتوی کرنا پڑی. اگرچہ دونوں ایٹمی ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, تاہم بہتوں کو توقع ہے کہ آئندہ برس رویوں میں ٹھہراؤ آ جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور سامعین, جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا, ترکی میں روس کے سفیر آندرے کارلوف کو ایک حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ حملہ انکرا میں اس وقت پیش آیا جب وہ ایک نمائش میں شریک تھے. ترکی اور روس کے جو تعلقات ہیں وہ گزشتہ 1 سال کے دوران ان میں کافی خرابی ہوئی, پھر بہتری ہوئی. ان تعلقات پر یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے اس کا کیا اثر پڑے گا ان دونوں ممالک کے تعلقات کے بارے میں, اس بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے. واشنگٹن میں تجزیہ نگار ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. السلام علیکم سر. جی, یہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے انکرا میں, آج ترکی کے سفیر کو ہلاک کر دیا گیا, بتائیے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, کیونکہ ان دونوں ممالک کی ایک ہسٹری ہے. جیسا کہ ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہیں کہ گزشتہ سال نومبر میں ٹرکش ایئر فورس نے روس کا ایک جو فوجی طیارہ تھا اس کو مار گرایا تھا, اور اس کے بعد حالات بالکل خراب ہو گئے تھے. پھر بعد میں کچھ تھوڑی سی قدرے بہتری آئی اور اب یہ واقعہ. تو آپ بتائیے کیا امپیکٹ ہوگا ان دونوں ممالک کے تعلقات پر.
دیکھیے, اس سے پہلے تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا. یہ 3-4 ایک اتنی عام قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا سٹیپ لیا گیا ہو. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایک ہفتے چچنیا میں کافی کنفرنٹریشن ہوئی تھی روسیوں کی اور ریبلز کی, اس میں کئی ریبل مارے گئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چچنیا کے بہت سے لوگ اس وقت ترکی میں رہتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ وہ لوگ جو کہ ریبلز کو سپورٹ کرتے ہیں سیریا میں, وہ اس وقت بڑی حد تک رشین انوالومنٹ کے خلاف ہیں. حالانکہ رشیا اور ترکی کی آپس میں ریلیشن شپ بڑھ گئی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود مشکلات بڑھتی گئی ہیں. اور اتنے یہاں پر ٹینشن ہے اور اتنے لوگ ابھی ہیں جو اس قسم کی رپورشماں کو پسند نہیں کرتے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنا ہوگا کہ آیا یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. اس میں کچھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کردس ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جہاں تک روسیوں کا معاملہ ہے وہ کردس کو سپورٹ نہیں کرتے, تو اس میں کرد بھی شامل ہو سکتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایک رپورشماں پیدا ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے یہ امید کی جاتی تھی کہ سیریا میں یہ دونوں ملک ایک دوسرے کا کوآپریٹ کریں گے اور اس کی وجہ سے پیس اور سولوشن پیدا ہو سکتا ہے, اب اس کی امید رقم نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انسرٹینٹی بڑھ جائے گی کہ نہ صرف یہ کہ اس وقت اس میں سیریا میں مشکلات بڑھی ہیں گی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں بھی مشکلات جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. ان میں
میں یہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پورا خطہ جو ہے, چونکہ اس میں آلریڈی پہلے بحران کسی صورتحال ہے سیریا کی, جیسے آپ نے بات کی, پھر دوسری طرف جو کرڈش فورسز ہیں ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے, وہ کام کر رہی ہیں, پھر وہاں پر آئیسس جو ہے اس کی موجودگی ہے, ٹرکی جو ہے وہ ریسنٹلی وہ کافی उसको इसका इम्पैक्ट का भी सामना करना पड़ा, कई हमले हुए हैं। मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसका मतलब ये क्या आप देख रहे हैं कि ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो जाएगी रीजन में?
बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया, यकीनन इंस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। मुझे तो फिक्र इस बात की भी लगती है कि चूंकि रूस और ईरान की बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, उसकी वजह से ईरान और तुर्की के दरमियान जो रिलेशनशिप है उससे भी बुरा असर पड़ सकता है। सबसे अहम बात ये देखने वाली है कि शॉर्ट टर्म में अगर इस मामले को सेटल करने के लिए स्टेप्स ना लिए गए और जिसने ये कत्ल किया उसको ना पकड़ा गया और उसको प्रोसिक्यूट ना किया गया, तो फिर सीरिया में खास तौर पर मुश्किल ज्यादा बढ़ सकती हैं। ऐसी कंडीशन को देखते हुए जरूरी ये है कि इसको कंटेन करने के लिए जितनी जल्दी हो सके जिसने ये किया है उसको पकड़ा जाए और उसके आगे बढ़ने की कोशिश की जाए।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, थैंक यू सो मच।
अच्छा, खुदा हाफिज।
हम आपको बताते जाएं कि अभी तक इस हमले के बारे में किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की, और जैसा कि मैंने आपको हेडलाइंस में बताया, तुर्की में रूस के सफ़ीर आंद्रे कार्लोफ को आज पीर के रोज़ दारुल हुकूमत अंकरा में गोलियों का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया जहां वो हलाक हो गए या जाँ बहक हो गए। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आज एक इजलास में वोटिंग के ज़रिए ये तय करेगी कि आया हलब में बाकी बच जाने वाले आम शहरियों के तहफ्फुज़ में मदद की गरज से मुबसरीन की टीम वहाँ भिजवाई जाए या नहीं। आपको बताते जाएं कि शाम के शहर हलब के मशरक़ी हिस्से से, जो अब मुकम्मल तौर पर शामी अफवाज के कंट्रोल में है, पीर को मज़ीद कुछ लोगों को वहाँ से निकाला गया। मुकामी और सरगर्म कारकुनों का कहना है कि मुकामी अफराद को 20 बसों के ज़रिए इलाके से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। सलामती कौंसिल फ्रांस की जानिब से हलब में इस इंसानी बहरान की सूरत हाल पर एक मुजवज़ा करारदाद पर बहस करेगी, मगर मगरबी ममालिक के कुछ सफारती ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया है कि उन्हें इस हवाले से बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि तवक्को है कि रूस, जो शाम का इतिहादी है, इस करारदाद को वीटो कर देगा। और हलब से निकलने वाले कुछ शहरी इतवार के रोज़ तुर्की में कायम आर्जी कैंपों में पहुँचना शुरू हो गए। शहरियों का इनखला पिछले हफ्ते उस वक्त शुरू हुआ जब सरकारी फौजों ने बागियों के ज़ेरे कब्ज़ा मशरकी हलब के बेशतर इलाकों को वाह गुजार करा के अपना कंट्रोल कायम कर लिया था। इस बारे में ज़लत्सका होक की रिपोर्ट असद नज़ीर की ज़ुबानी सुनिए।
हलब के महाजरीन का एक ग्रुप इतवार के रोज़ सरहद पार करके तुर्की पहुँच गया। कुछ शहरियों को इदलिब पहुँचाया गया है, जिस पर अब भी बागियों का कंट्रोल है। इन लोगों ने इनखला के अमल के आर्जी तौर पर मुअत्तल होने से पहले ही हलब छोड़ दिया था, क्योंकि इसके बाद मशरक़ी हलब में फिर खूरे झड़पें शुरू हो गई थीं। मशरक़ी हलब से निकलने वाली एक खातून कह रही हैं, ये महाजिर खातून कह रही हैं कि वहाँ तो जंग हो रही है, लोग बमबारी का निशाना बन रहे हैं, और जो लोग भागकर इदलिब चले गए वो भी सख्त मुश्किलात और मसायब का शिकार हैं। तुर्की ने शाम की सरहद के करीब आर्जी महाजिर कैंप कायम किए हैं, जहां तकरीबन 1000 अफराद की गुंजाइश है, और यहां उन महाजरीन को रखा जा रहा है जो ज़ख्मी हैं या मुअम्मर और माजूर हैं। दरी असना अस्करियत पसंदों ने कम अज़ कम उन 5 बसों को नजर आतिश कर दिया जो इदलिब के इलाके के 2 देहातों से ज़ख्मियों और बीमार लोगों को ले जाने के लिए वहां खड़ी थीं। इस वाक़े की वजह से इनखिला का अमल रुक गया और लोग भूख और प्यास के आलम में शदीद सर्दी में खुले आसमान के नीचे पड़े रहे। मैसूर देहातों के बाहर बसें इन मज़लूम महाजरीन के इंतज़ार में उस वक्त तक खड़ी रहीं जब तक कि हुकूमत और हिजब मुखालिफ के दरमियान इनखिला का एक नया समझौता तय नहीं हो गया। बहुत से मुल्कों ने शाम में शहरियों पर मजालिम की शदीद मजम्मत की है। इतवार के रोज़ उर्दन के दारुल हुकूमत अम्मान में रूसी सिफारतखाने के बाहर एक एहतजाज हुआ। मुजाहरा करने वाली एक खातून मरीना अबासा कह रही हैं,
We just want to say injustice and to the killing of children and elderly people in Syria. What's happening there is beyond. It's a massacre. It's a mass murder.
हम नाइंसाफी, शाम के लोगों, बच्चों की हलाकत और दूसरे जारी मजालिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ जो कुछ हो रहा है वो महज कत्लेआम है। ہم یہاں اس کے خلاف احتجاج کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہمیں یہ منظور نہیں ہے۔ اتوار کے روز کئی گھنٹوں جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد روس اور فرانس اس بات پر متفق ہو گئے کہ محصور علاقوں میں اقوام متحدہ کے اہلکار نگرانی کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ گھرے ہوئے زخمیوں اور بیماروں تک طبی امداد باہم پہنچائی جائے۔ واضح ہے کہ سن 2011 سے روس شام کے بارے میں سلامتی کونسل کی 6 قراردادوں کو ویٹو کر چکا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کی طرف سے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے بارے میں واشنگٹن میں شور و ہنگامہ جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل بومن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صدارتی اقتدار کی منتقلی کے جاری عمل کے دوران اتفاق رائے کا فقدان سائبر حملوں کے بارے میں امریکی رد عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ سنیے بیجت جیلانی سے۔
امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کی سائبر کارروائیوں کے بارے میں امریکہ کے سراغ رساں اداروں کے تخمینوں پر کھلم کھلا اعتراض کیا ہے، اور موجودہ صدر براک اوباما اس صورتحال پر متعجب ہیں۔
Unless the American people genuinely think that the professionals in the CIA, the FBI, our entire intelligence infrastructure,
امریکہ کے صدر براک اوباما کہتے ہیں جب تک امریکی عوام ہمارے سراغ رساں اداروں جیسے سی آئی اے اور ایف بی آئی سے منسلک پیشہ ور افراد کے بارے میں واقعتاً یہ نہیں سوچتے کہ وہ روسیوں سے کم قابل بھروسہ ہیں، تو پھر عوام کو اس جانب توجہ دینا ہی چاہیے کہ ہمارے یہ ادارے انہیں کیا بتا رہے ہیں۔ صدر نے کہا کہ یہ پیشہ ور عہدیدار ماضی میں بھی انتظامیہ کے ساتھ جو ریپبلکن تھی اپنے فرائض انجام دیتے آئے ہیں۔ بعض لوگوں کا ٹرمپ کو یہ مشورہ ہے کہ وہ روس کے خلاف اس کیس کو معمول کی بات نہ سمجھیں۔
The Chinese are good and one of the things you do in cyber is try to look like somebody else. So to have your hacking look like somebody else's hacking.
CIA کے ایک سابق ڈائریکٹر جیمز وولسی نے ABC ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ چینی اچھے ہیں، اور سائبر حملوں میں ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ صورتحال کسی دوسرے کی کارروائی معلوم ہونے لگے، آپ اپنی ہیکنگ کو کسی دوسرے کی ہیکنگ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔
For the president-elect to continue to give the Russians deniability is deeply damaging to the country.
اور امریکی ایوان نمائندگان کے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف بھی ABC کے دس ویک پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ منتخب صدر کی طرف سے روس کی اس مداخلت کو مسترد کرنے سے ملک کو بری طرح نقصان پہنچ رہا ہے۔ ڈیموکریٹس توجہ دلاتے ہیں کہ ٹرمپ جب کمانڈر ان چیف کا منصب سنبھالیں گے تو انہیں سراغ رساں اداروں پر اعتماد کرنا ہوگا۔ ABC ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے ایوان نمائندگان کے رکن ڈیموکریٹ ایڈم شیف کہتے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو اور صدر ہونے کی حیثیت سے ملک کی قیادت کرنے کی اپنی صلاحیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور کسی بھی وقت ہمیں قومی سطح پر سیکیورٹی بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جبکہ ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن پیٹر کنگ بھی ABC کے پروگرام دس ویک میں کہتے ہیں پیٹر کنگ کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں پوٹن ایک شر ہیں، میرے خیال میں روسی دنیا بھر میں انتہائی طور پر شر انگیز ہیکنگ کے قصوروار ہیں۔ لیکن بعض ریپبلکن قانون ساز شکایت کرتے ہیں کہ اوباما انتظامیہ روس کے لیے الزام تراشی کرتے ہوئے ثبوت فراہم نہیں کر رہی۔
If they have evidence, show it. They've not shown it yet.
ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن پیٹر کنگ نے ABC ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو اسے سامنے لائیں، ابھی تک انہوں نے اسے پیش نہیں کیا۔ جبکہ امریکہ کے صدر براک اوباما کہتے ہیں
We will provide evidence that we can safely provide that does not compromise sources and methods.
صدر براک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی حد تک ثبوت پیش کریں گے جو حفاظتی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو ذرائع اور طریقہ کار کے لیے نقصان دہ نہ ہو، لیکن میں پوری دیانتداری سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم سائبر سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کا بڑا حصہ خفیہ نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ باہر طور اکٹھی کی جانے والی ثبوت اور شہادتیں، روسی ہیکنگ کے طویل المدتی رد عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی سائبر سیکیورٹی کے امور ٹرمپ انتظامیہ ہی کی ذمہ داری ہوں گے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سامعین، یہ آوازیں آپ سن رہے ہیں انکرا سے، جہاں پر ترکی میں روس کے سفیر آندرے کارلوف کو پیر کے روز گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میں ہوں آپ کا میزبان واشنگٹن سے ندیم یعقوب، ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سن رہے تھے اور یہ بریکنگ نیوز ہے، مختلف خبر رساں ادارے جو ہیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ سفیر آندرے کارلوف کو فنون لطیفہ کی ایک نمائش میں جہاں وہ شریک تھے وہاں انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعے میں متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی کے ٹی وی چینل این ٹی وی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پولیس نے حملہ آور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ابھی تک کسی نے اس ہلاکت کی یا حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ترکی میں روس کے سفارت خانے نے اس نمائش کا اہتمام کیا تھا۔ حملے کے بعد زخمی حالت میں انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ خبر ساں ادارے اے پی نے موقع پر موجود ایک فوٹوگرافر کے حوالے سے کہا کہ حملہ آور نے سوٹ پہن رکھا تھا اور اس نے حملے سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور 8 گولیاں فائر کیں۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زخروا نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ کی وزارت خارجہ کا ترجمان جان کربی نے اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ صورتحال سے واقف ہیں اور اس پرتشدد واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اس کا ذریعہ چاہے کچھ بھی ہو۔ انہوں نے سفیر، روسی سفیر کے خاندان کے ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا۔ روسی خبر رساں ادارے آر آئی اے کا کہنا ہے کہ انکرا میں روسی سفارت خانے کے باہر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ ترکی کی فضائیہ نے نومبر 2015 میں روس کے ایک فوجی طیارے کو مار گرایا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہو گئے تھے، تاہم بعد میں ان میں کچھ بہتری آ گئی تھی۔ اور اب کچھ خبریں پاکستان سے۔ سندھ پولیس کی طرف سے جاری کی جانے والی ایک رپورٹ کے مطابق کراچی میں سن 2016 کے دوران فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں واضح کمی ہوئی ہے۔ سندھ پولیس کے بارے میں اہم معلومات اور سابق صدر آصف زرداری کی وطن واپسی کی تیاریوں کا احوال جاننے کے لیے رپورٹ سنیے کراچی سے سعود ظفر کی زبانی۔
سندھ پولیس نے سال رواں کی کارکردگی کی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق اب تک شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں 625 شہریوں کو قتل کیا گیا، جبکہ 2015 میں قتل ہونے والے افراد کی تعداد 995 تھی اور 2014 میں شہر کراچی میں 1823 افراد مختلف وارداتوں میں قتل ہوئے تھے۔ شہر کراچی میں رواں سال اپریل کے مہینے میں سب سے زیادہ 72 افراد لقمہ اجل بنے، جبکہ مئی میں 61 اور جولائی کے مہینے میں 63 افراد قتل کیے گئے۔ رواں سال ایسے کئی روز بھی گزرے جب فائرنگ کا کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ رواں سال بھتہ خوری کے 101 اور اغوا برائے تاوان کے 20 واقعات رپورٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ سال 2016 کے دوران 30 پولیس اہلکار ہلاک اور 40 مختلف واقعات میں زخمی ہوئے، جبکہ 731 پولیس مقابلوں میں پولیس نے 237 ملزمان مارے اور 545 کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا۔ دہشت گردوں اور شرپسند عناصر کے خلاف ہونے والی کارروائیوں میں 6127 ملزمان کو چھاپوں اور آپریشنز کے دوران گرفتار کیا گیا اور شہر بھر سے مختلف اقسام کے 7502 ہتھیار اور 9938 گولیاں برآمد کی گئیں۔ ادھر سندھ پولیس کے سربراہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ اور کچھ کاروباری شخصیات کے درمیان مبینہ طور پر تنازع چل رہا ہے، جس کے باعث اے ڈی خواجہ رخصت پر چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر کو اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ ماہ بھی آئی جی سندھ کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاق کی عدم رضامندی کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہو سکا تھا۔ آئی جی سندھ اور سندھ کی ایک بااثر شخصیت کے درمیان اختلافات بدین میں گنے کے کاشتکاروں کو پولیس کی مدد سے ہراساں کرنے اور آئی جی سندھ کی جانب سے سندھ پولیس کو سیاسی بنیادوں پر استعمال ہونے سے روکنے پر سامنے آئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے ڈی خواجہ کے رخصت پر جانے کے بعد اب سندھ پولیس میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی دبئی سے وطن واپسی 23 دسمبر کو ہوگی۔ ان کے استقبال کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور پروگرام کے مطابق انہیں کراچی ایئرپورٹ سے بلاول ہاؤس تک ایک بڑی ریلی میں لے جایا جائے گا۔ 24 دسمبر کو آصف علی زرداری پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کریں گے اور 25 دسمبر کو وہ لاڑکانہ روانہ ہوں گے، جہاں 27 دسمبر کو وہ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی برسی کی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ ایک اور خبر میں ایم کیو ایم پاکستان نے 30 دسمبر کو کراچی کے نشتر پارک میں جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے پارٹی کے عارضی مرکز پر رابطہ کمیٹی ارکان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایک بار پھر یہ بات دہرائی کہ آئندہ انتخابات میں ایم کیو ایم پاکستان اپنی تمام روایتی نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی اور 30 دسمبر کے جلسے کے بعد پارٹی کے بارے میں تمام قیاس آرائیوں کو دریا برد کر دیں گے۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ایڈی خواجہ کی رخصت کے معاملے پر مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو نے نجی ٹی وی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئی جی سندھ اچھے افسر ہیں اور ان جیسے اچھے افسروں کو آرام کا موقع بھی ملنا چاہیے، تبادلے کا مطلب سزا نہیں ہوتا۔ بلوچستان کی حکومت نے مشرق وسطی کی اعلی شخصیات کو ممنوع پرندوں تلور کے شکار کی اجازت نامے کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت کے اس اجازت نامے پر سخت اعتراضات کیے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات سنیے کوئٹہ سے ستار کاکڑ سے۔
بلوچستان کی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کی طرف سے عرب ممالک کے شاہی خاندانوں کے لوگوں کو بلوچستان میں تلور کے شکار کے لیے خصوصی اجازت نامہ یا این او سی جاری کرنے پر سنگین اعتراضات اٹھائے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر برائے ماحولیات و جنگلی حیات عبید اللہ بابت کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی حکومت تلور کے شکار کے حق میں نہیں، اس حمل سے ہمارے صوبے کی جنگلی حیات کو نقصان پہنچے گا۔ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر غیر ملکی مہمانوں کو شکار کی اجازت دی ہے۔
چاروی ترمیم کے بعد یہ سارا سبجیکٹ جو ہے پروینشل ہے، صوبائی ہے، مگر انہوں نے کسی نے نہیں پوچھا ہے، نہ کسی نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بتایا، نہ کسی کو بتایا، نہ حکومت کو بتایا۔ وہ خود آئے پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ، جو ہم نے اپنے افسروں کو حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ اپنے سیکٹری اور سب کو کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان چیزوں کو باقاعدہ طور ہم ہر حال میں روکیں گے۔
تلور کے شکار کے لیے سردیوں میں بعض عرب ممالک کے شاہی خاندانوں کے افراد پاکستان آتے ہیں۔ اس سال بھی جو بولان، سبی، واشک اور پنجگور میں مشرق وسطی سے مختلف شکاری پارٹیاں آئی ہیں، جس کے خلاف لوگ احتجاجی مظاہرے بھی کر رہے ہیں۔ پیر کو ضلع بولان اور چاغی سے تعلق رکھنے والے درجنوں افراد نے کوئٹہ میں مظاہرہ کیا۔ اس سے چند روز پہلے واشک میں علاقے کے لوگوں نے احتجاجی ریلی نکالی تھی۔ ضلع چاغی سے تعلق رکھنے والے جلیل محمودانی کا کہنا ہے کہ تلور کے شکار کے وقت شکاری پارٹیوں کے لوگ ہمارے کھیتوں اور فصلات کو کافی نقصان پہنچاتے ہیں۔
وہاں پہ کسی بھی عام بندے کو، مڈل کلاس کو یا کسی غریب کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ یہ پوری بلوچستان کا مسئلہ ہے۔ سنی شوران میں جو شکار کر رہے ہیں ہم لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جو چاغی میں شکار کر رہے ہیں یا خاران میں شکار کر رہے ہیں ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔
وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ تلور کے شکار کی غیر قانونی اجازت کسی کو نہیں دی جاتی، تاہم بعض عرب ممالک کے لوگوں کو سفارتی بنیادوں پر شکار کی محدود پیمانے پر خصوصی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ پاکستان میں سماجی بہبود کے مختلف منصوبوں میں مالی معاونت کرتے ہیں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے تلور کے شکار پر عائد کی گئی پابندی کو رواں سال کے اوائل میں کالعدم قرار دیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً 5,000 سے 7,000 تلور سائبیریا سے پاکستان کا رخ کرتے ہیں اور یا ستمبر کے اوائل سے فروری تک عارضی بسیرا کر کے اپنے آبائی مسکن کی طرف دوبارہ لوٹ جاتے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
تلور کے معاملے پر اور شکار کی پابندی کے حوالے سے نفیسہ ہود بھائی نے پاکستان تحریک انصاف کے بلوچستان میں رہنما ڈاکٹر منیر بلوچ اور سندھ میں ایک ماحولیاتی ادارے کے سربراہ ناصر پنور سے بات کی۔ اس پر اب ایک رپورٹ سنیے۔
بلوچستان کی سرکار نے اعتراض کیا ہے کہ مشرق وسطی سے لوگ آتے ہیں، خاص طور پہ قطر سے شہزادے آتے ہیں اور تلور کا شکار کرتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ خیبر پختونخوا نے اس سلسلے میں پہل کی تھی اور اب بلوچستان کی سرکار اس پر بات کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جو بلوچستان میں ہوتے ہیں ڈاکٹر منیر بلوچ، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بلوچستان کی جو سرکار ہے اس نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ سے کہا ہے، تمام افسران سے کہا ہے صوبے میں کہ وہ تلور کا شکار فوری طور پہ بند کر دیں. آپ کے خیال میں اس پر کوئی عمل درآمد ہوگا؟
ہمارے پاس تو سعودیہ کے جو گورنر تبوک صاحب ہیں وہ شکار کے لیے آتے ہیں, چاہی اور خاران کے علاقے میں. اس کے علاوہ یو اے ای کے جو شیخ ہیں وہ بھی آتے ہیں شکار کے لیے. قطر کے جو شہزادے ہیں, قطر کے جو شیخ ہیں, وہ بہت محدود پیمانے سے پہلے آتے تھے, لیکن ایک دفعہ کیونکہ پیناما لیکس میں انہوں نے ایک لیٹر جمع کروایا تھا نواز شریف صاحب کے حق میں ہمارے کورٹ میں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی میں کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ اخلاقی حیثیت ہے. اب اس کے بدلے میں ہماری وفاقی حکومت نے تین چار دن پہلے آٹھ ہمارے بلوچستان کے آٹھ اس طرح کے ڈسٹرکٹس ہیں جن میں انہوں نے قطر کے شہزادوں کو شکار کے لیے ایم او سی جاری کی. ہمارے جو مشیر جنگلات ہیں ان میں یہ بات لائی نہیں گئی ہے اور انہیں بتایا ہی نہیں گیا ہے. اٹھارہویں ترمیم کے بعد یہ تمام چیزوں کا اختیار صوبے کے پاس ہے. ہمارے جو مشیر ہیں, مشیر جنگلات, انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نہ تو ہمارے پاس وسائل ہیں نہ ہی ہمارے پاس کوئی ٹاسک فورس ہے جس سے ہم اس شکار کو رکوا سکیں. مشیر جنگلات میرے خیال سے اپنی ذاتی حیثیت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں.
ناصر پمر, آپ نے یہ باتیں سنی اور نظر آتا ہے کہ تلور سیاست کا شکار ہو گیا ہے, لیکن اس سے قطع نظر یہ بتائیے کہ اٹھارہویں ترمیم اب صوبوں کو اختیار دیتی ہے, بلوچستان کے بعد اب سندھ کے ہاں کوئی اس طرح کا انیشیٹو آ سکتا ہے کہ تلور کا شکار بین کیا جائے؟
ہمارے خیال میں یہ ایک اچھا قدم ہے کہ خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان میں بھی اس قسم کی پیشرفت ہو رہی ہے, کیونکہ جو تلور ہے وہ سرکاری طور پہ بلوچستان کا پروونشل برڈ جو ہے ڈکلیئر کیا گیا ہے, تو یہ اچھی بات ہے کہ صرف ہم اس کو رسمی طور پہ صوبائی برڈ ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں, لیکن عملاً بھی وہاں کی حکومت اور وہاں کی جو باقی اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ اس حوالے سے سجی رہے ہیں کہ وہ اس کو کنزرو کریں اور پرزرو کریں. اب یہ جو مینڈیٹ ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہے کہ ایک تو وہ کہ وہ اپنے جو جیسے سندھ میں ہمارے ہاں جو وائلڈ لائف ایکٹ ہے وہ 1972 کا ہے, تو اس کو ہم نے WWF کے پلیٹ فارم سے بھی کوشش کی تھی 2010 میں کہ اس کو اپ ڈیٹ کریں اور اس کو پھر ہم نے روایت کر کے سندھ گورنمنٹ کو بھی دیا, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ہے ایک سندھ اسمبلی تک نہیں پہنچ سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو 72 کا قانون ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کمیونٹی کا جو رول ہے اس میں وہ نہیں ہے, اور اس حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قانون سازی بھی کریں, اور جو جس طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان والوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تو سندھ حکومت کو بھی اس حوالے سے جو ہے پیشرفت کرنی چاہیے.
انسانی حقوق کی ایک مؤخر بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت میں پولیس کی حراست میں مشتبہ افراد کو تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا جاتا ہے اور اسے مبینہ طور پر خودکشی یا طبعی وجہ قرار دے کر ذمہ داروں کو سزاؤں سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے. پیر کو جاری کردہ رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ لوگوں کی گرفتاری میں مبینہ طور پر قواعد کی پاسداری نہیں کی جاتی اور اسی بنا پر پولیس اہلکار ایسے قتل سے بری الذمہ رہتے ہیں. بھارت کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2009 سے 2015 تک پولیس کی تحویل میں 675 افراد موت کا شکار ہوئے, اور تنظیم کی طرف سے کی گئی تحقیقات میں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر کو بیلٹ یا جوتوں کی نوک سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا پھر ان کی کلائی کی نسیں کاٹ دی گئیں. تنظیم نے پولیس کے زیر حراست ہونے والے 17 اموات کی تفتیش کی جس میں اس کے بقول ہر معاملے میں پولیس قواعد کی پاسداری میں ناکام رہی. بھارت کی حکومت یا پولیس کی طرف سے اس رپورٹ پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. روس کے ایک فوجی طیارے نے پیر کو آرکٹک ایئرپورٹ کی طرف سے جاتے ہوئے کریش لینڈنگ کی جس سے اس پر سوار 39 افراد میں سے بیشتر زخمی ہو گئے. روسی وزارت دفاع کے مطابق ایلوشین IL-18 طیارے نے لپٹوسی کے قریب قصبے ٹیکسی میں ہنگامی لینڈنگ کی. طیارے میں 32 افراد اور عملے کے ساتھ افراد سوار تھے جو مشرقی سائبیریا کے علاقے کنساک سے جنوب مغربی علاقے ٹیکسی جا رہے تھے. امدادی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے 32 زخمیوں کا اسپتال منتقل کیا گیا اور روسی وزارت دفاع کے مطابق ان میں سے 16 کی حالت تشویشناک ہے. طیارے کا ڈیٹا ریکارڈر مل گیا ہے لیکن فوری طور پر اس کریش لینڈنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی. IL-18 چار انجن والا مسافر طیارہ ہے جسے 1950 میں ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس ساخت کے کچھ اور طیارے اب بھی روسی فوج کے زیر استعمال ہیں۔ شام کے شہر حلب کے مشرقی حصے سے جو اب مکمل طور پر شامی افواج کے کنٹرول میں ہیں، پیر کو مزید کچھ لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ مقامی اور سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ مقامی افراد کو 20 بسوں کے ذریعے علاقے سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج ایک اجلاس میں ووٹنگ کے ذریعے یہ طے کرے گی کہ آیا حلب میں باقی بچ جانے والے عام شہریوں کے تحفظ میں مدد کی غرض سے مبصرین کی ٹیم وہاں بھجوائی جائے یا نہیں۔ سلامتی کونسل فرانس کی جانب سے حلب میں انسانی بحران کی صورتحال پر ایک مجوزہ قرارداد پر بحث کرے گا، مگر مغربی ممالک کے کچھ سفارتی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں اس حوالے سے بہت کم امید ہے، کیونکہ توقع ہے کہ روس جو شام کا اتحادی ہے اس قرارداد کو ویٹو کر دے گا۔ لبنان کے نئے وزیراعظم سعد حریری نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی حکومت آپ پڑوسی ملک شام کی صورتحال اور بحران سے محفوظ رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ حریری شامی حکومت اور شیعہ گروہ حزب اللہ کے سخت مخالف ہیں جو بشار الاسد کی حمایت کرتا ہے۔ نئے وزیراعظم نے پیس کو 30 اراکین پر مشتمل ایک کابینہ کی تشکیل کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ وہ لبنان کو خطے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے بچانے اور اس کے استحکام کے لیے کام کریں گے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے دوران الیکٹرل کالج کے بارے میں بھی وضاحت کرتے آئے ہیں، کیونکہ امریکہ میں پاپولر ووٹ کی بجائے الیکٹرل کالج کے دونوں سے صدارتی امیدوار کی کامیابی کا تعین ہوتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات دے رہی ہیں بہجت چلانی۔
امریکہ کے صدارتی انتخاب کا اگلا باب آج کھل رہا ہے جب الیکٹرل کالج کی گنتی کے بعد توقع ہے کہ ارب پتی ڈونلڈ ٹرمپ کی ملک کے 45ویں صدر کے طور پر توثیق کر دی جائے گی۔ امریکہ کے اس سخت اور تلخ انتخابی مقابلے، کلنٹن کے بیشتر حمایتیوں کی طرف سے ٹرمپ کی جیت کی مسلسل مخالفت، ہزاروں امریکیوں کی طرف سے ریپبلکنز کے 306 الیکٹرز پر ای میلز اور فون کالرز کا دباؤ کہ وہ ٹرمپ کو مسترد کریں، یا تو کلنٹن کو ووٹ دیتے ہوئے یا کسی ایسے دوسرے شخص کو جو زیادہ قابل قبول ریپبلکن ہو۔ لیکن نارتھ کیرولائنا کے الیکٹرل کالج کے سیکرٹری گلین پنکنی کا کہنا ہے کہ ایسی اپیلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
It really shows a lack of understanding of our democracy. It shows an honest lack and disrespect.
گلین پنکنی کہتے ہیں کہ اس سے جمہوریت کے لیے ہماری سمجھ بوجھ کے فقدان کا پتہ چلتا ہے، اس سے افہام و تفہیم کے فقدان اور احترام نہ کرنے کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ریلی نارتھ کیرولائنا میں اسٹیٹ کیپٹل کے باہر مظاہرین نے ایک ویجل کا اہتمام کیا۔ وہ الیکٹرز پر زور دے رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مسترد کریں۔ واشنگٹن میں نیشنل کیپٹل مال پر بھی مظاہرے ہوئے۔ امریکی عوام کو نومبر میں معلوم ہو گیا تھا کہ ٹرمپ 20 جنوری کو اپنا صدارتی حلف اٹھائیں گے۔ ڈیموکریٹ امیدوار ہلری کلنٹن نے قومی سطح پر پاپولر ووٹ میں ٹرمپ کو قریب 2,90,000 ووٹوں سے شکست دے دی ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب کا فیصلہ پاپولر ووٹ سے نہیں بلکہ 50 ریاستوں میں صدارتی انتخاب کے ووٹوں کے نتائج سے ہوتا ہے۔ ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو ریاستی سطح پر الیکٹرل کالج کے حوالے سے برتری حاصل رہی۔ انہوں نے ہلری کلنٹن کے 232 الیکٹرل ووٹوں کے مقابلے میں 306 ووٹ حاصل کیے۔ 538 الیکٹرز اپنے اپنے ریاستی دارالحکومتوں میں آج ووٹ ڈال رہے ہیں۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
میانمار میں جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم یعنی آسیان میں شامل رکن ملکوں کو راکھین ریاست میں جاری بحران کے بارے میں باضابطہ طور پر معلومات فراہم کرے گا۔ تفصیلی رپورٹ سنیے ایک بار پھر بیجت جلانی سے۔
میانمار علاقائی تنظیم آسیان کے رکن ملکوں کو راکھین ریاست میں جاری بحران کے بارے میں باقاعدگی سے تازہ معلومات فراہم کرے گا اور امدادی کوششوں میں رابطہ کاری کے لیے ان کے ساتھ ممکنہ طور پر کام بھی کرے گا۔ یانگون میں آسیان کے وزرائے خارجہ کے ایک اجلاس کے بعد عہدیداروں نے یہ خبر دی۔ یہ اجلاس مغربی میانمار میں ہونے والے تازہ ترین واقعات کے بارے میں پہلا اعلیٰ سطحی اجلاس تھا۔ مغربی میانمار میں فوج مسلمان اکثریتی آبادی والے علاقے راکھائن میں ایک خون ریز تلاش جاری رکھے ہوئے ہے، جس کا آغاز اکتوبر کی ابتدا میں 9 پولیس افسروں کی ہلاکت کے بعد ہوا۔ میانمار کی لیڈر آنگ سنگ سوچی اور علاقائی وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد آسیان کے سیکرٹری جنرل لی لیونگ نے رپورٹروں کو بتایا کہ صورتحال کی نگرانی کے لیے معاہدہ ضرورت موجود ہے۔ آسیان کے سیکرٹری جنرل لی لیونگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ میانمار کو درپیش اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے معاہدہ ضرورت موجود ہے اور ہم اس بارے میں بحث جاری رکھیں گے کہ میانمار کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے۔ ملیشیا کی وزیر خارجہ انیفا امان نے کہا کہ میانمار کو مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے آسیان کے ساتھ رابطہ کاری کرتے ہوئے انسانی بحران کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے رسائی دینے کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ آنگ سان سوچی نے اس اجلاس کے بعد کوئی بیان نہیں دیا۔ امان نے خبردار کیا کہ داعش جیسے گروپ اس بحران سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ راکھائن میں بدسلوکی کے واقعات کی چھان بین کرنے کے لیے آزاد اور غیر جانبدار ماہرین کے ایک گروپ کی تشکیل کی جائے۔ راکھائن کی ریاستی حکومت اور میانمار کی قومی حکومت نے تحقیقی کمیٹیاں قائم کی ہیں، اگرچہ ان کی آزادی اور غیر جانبداری کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ درجنوں روہنگیا مسلمان بدھ مت کے پیروکاروں کے ابتدائی حملوں میں ہلاک ہوئے۔ ملک میں بدھ کے پیروکاروں کی اکثریت ہے۔ حکومت ایسے حملوں کے لیے عسکریت پسند بغاوت کو مردے الزام ٹھہراتی ہے، جس کو بیرون ملک سے فنڈز فراہم کیے جاتے ہیں۔ میانمار نے اکتوبر میں پولیس چوکیوں پر اچانک حملوں کے بعد قریبی علاقوں کی ناکہ بندی کر دی تھی اور اب وہاں صرف محدود مدد پہنچانے یا پھر سرکاری وفود کے نگران دوروں کی اجازت ہے۔ توقع ہے کہ صحافیوں کا ایک گروپ جلد اس علاقے کا دورہ کرے گا، اگرچہ یہ واضح نہیں کہ ان کو کس حد تک رسائی دی جائے گی۔ بیجل جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
چین میں انٹرنیٹ پر شخصیات کی مقبولیت اور براہ راست نشریات کے رجحان میں بے حد اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات سنیے سعدیہ اسد سے۔
چین میں گزشتہ سال کے دوران انٹرنیٹ شخصیات کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں سٹریمنگ ویڈیو کی صنعت نے جنم لیا اور اس نے کچھ افراد کو کروڑ پتی بنا دیا۔ تاہم اس میڈیم نے جس قدر تیزی سے مقبولیت حاصل کی ہے، اسی مناسبت سے حکام بھی اس پر کڑی پابندیاں عائد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح عروج پر پہنچتی ہوئی یہ صنعت سرکاری جبر کا ایک اور ہدف بن گئی ہے۔ انٹرنیٹ پر مقبولیت حاصل کر کے اسٹار بننے والوں کی تعداد میں اضافے نے چینی نوجوان نسل کو بے حد متاثر کیا ہے۔ ان میں خاص طور پر سن 1990 کی دہائی میں پیدا ہونے والے افراد شامل ہیں جو چین کی داخلی سٹریمنگ انٹرنیٹ مارکیٹ میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اعداد و شمار کے انٹرنیٹ پورٹل سٹیٹسٹا کا تخمینہ ہے کہ یہ صنعت اس سال کم از کم 9 ارب ڈالر کی ہو چکی ہے، جو سن 2015 کے مقابلے میں 55% زیادہ ہے اور جس کے شائقین کی تعداد 50 کروڑ سے زائد ہے۔ انٹرنیٹ کے کامیاب ستاروں کو مینڈرین زبان میں وانگ ہونگ کہتے ہیں۔ یہ حوالہ ایسے افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مشہور سائبر شخصیت بن جاتے ہیں اور پھر اپنی آن لائن شہرت کو تمام شعبوں میں ایک حقیقی کاروبار میں تبدیل کر دیتے ہیں، جو محض تفریح، حسن اور فیشن تک محدود نہیں رہتا۔ کالج کی 20 سالہ طالبہ ہووانگ یونر ایڈورٹائزنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ان کا شمار بھی ان وانگ ہونگ خواہش مندوں میں ہوتا ہے جس کی تلاش میں وہ خود اور ان کے ساتھی مسلسل کوشاں ہیں۔ ہووانگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جب وہ اس سال موسم گرما میں کالج سے فارغ التحصیل ہوئی تو انٹرنیٹ پختگی حاصل کر چکا تھا اور اب انٹرنیٹ پر براہ راست نشریات کی صنعت اپنے عروج پر ہے۔ ممکن ہے میرے کچھ ساتھی بھی اسی کاروباری شعبے میں ہی کام کریں۔ انٹرنیٹ پر شہرت حاصل کرنے والی بہت سی لڑکیاں گاتی ہیں، رقص کرتی ہیں یا پھر آن لائن مردوں کے ساتھ فلرٹ کرتی ہیں۔ ہووانگ نے ایک مختلف شعبے کا انتخاب کیا ہے اور وہ اپنی تربیت کو سیر و سیاحت کے ایک ماہر کے طور پر استعمال کر رہی ہیں اور شہر کی سیر و سیاحت کے بارے میں مختصر فیچر تیار کرتی ہیں۔ مختصر دورانیے کے ان فیچرز کو تیار کر کے یوکو پر موجود ان کی کمپنی کے لائیو ویڈیو چینل پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ یوکو دراصل یوٹیوب کی چینی شکل ہے۔ اس ویب سائٹ کو دیکھنے والوں کی وجہ سے ہونے والی آمدنی اور کاروباری اسپانسرشپ نے آن لائن کاروبار کے لیے سرمایہ فراہم کیا ہے۔ تاہم اس کاروبار سے ابھی منافع شروع نہیں ہوا ہے، کیونکہ ہووانگ کی کمپنی اور ماڈل کے مطابق ہووانگ نے ہزاروں شائقین کو متوجہ کرنا ابھی شروع ہی کیا ہے۔ 10 ارکان کے عملے کے ساتھ یہ چھوٹی کمپنی 30 سے زائد آن لائن شخصیات کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کر چکی ہے۔ چین میں انٹرنیٹ سٹار کی اے لسٹ کی پہلی نسل میں ادبی شخصیات شامل ہیں، جیسا کہ آن لائن مصنف ہان ہان جو ٹائم جریدے کے سن 2010 کے لیے انتہائی با اثر لوگوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ چنگ داؤ مائکرو انوویشن مارکیٹنگ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو مینگ ڈیمنگ کہتے ہیں، اس وقت سے سوشل میڈیا کی پختگی کے ساتھ، جسے ویڈیو بلاگنگ کے لیے ٹیکنالوجی کی اعانت بھی حاصل رہی ہے، چین کے نیٹ استعمال کرنے والے شہریوں کو اجازت دی گئی کہ وہ صارفین کی طرف سے ترتیب دیے گئے بصری مواد کو مقبولیت کے حصول کی خاطر شیئر کریں۔ مینگ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں تھامے جانے والی ڈیوائسز کی مارکیٹ میں آمد کے ساتھ انٹرنیٹ ویڈیو کی رسائی میں اضافہ ہوا اور یوں وانگ ہونگ کو شہرت کی بلندیوں تک لے جانے والا سفر آسان ہو گیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ تیز رفتار مزاح پر مبنی خود کلامی کے ساتھ پاپی جی آنگ کی کامیابی نے ابھرتی ہوئی صنعت میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا ہے۔ مینگ کا کہنا ہے کہ سن 2010 میں وانگ ہونگ کہلانے والی معیشت میں ویڈیو پوسٹس کے اضافے سے انتہائی ترقی ہوئی۔ مثال کے طور پر پاپی جی آنگ نے اس سال کے آغاز میں کامیابی سے اپنے لیے سرمایہ میں خاطر خواہ اضافہ کیا اور شہر بھر میں ہر ایک کی زبان پر انہی کا تذکرہ رہا۔ یونگ کے کامک ویڈیو مونو بلاگز میں روزمرہ زندگی کے موضوعات کا مضحکہ اڑایا گیا ہے، جس میں چین میں مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلقات جیسے موضوع بھی شامل ہیں۔ 4 ماہ کے عرصے میں ان کی ویڈیوز پر 29 کروڑ ہٹس ہوئیں۔ مارچ میں وہ اس وقت راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئیں جب ایک سرمایہ کار نے $17 لاکھ کی سرمایہ کاری کی اور اپریل میں ہونے والی اشتہاری ویڈیوز کی نیلامی میں بٹ کرنے والوں نے اپنے برانڈ کی تشہیر کے لیے اس ویب سٹار کی خدمات کے حصول کے لیے $30 لاکھ تک کی پیشکش کی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کی وانگ ہونگ معیشت کی صورتحال اور بھی بہتر ہوگی اگر وانگ ہونگ اپنے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے تمام شعبوں کی ایسی پر اثر شخصیات کو اپنے ساتھ شامل کریں جو آن لائن کارآمد کاروباری ماڈل کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ تاہم مینگ کے مطابق اس بات کا امکان ہے کہ انٹرنیٹ کنٹرول کے وسیع سلسلے سے مجموعی طور پر اس صنعت کی شکل و صورت ہی تبدیل ہو جائے۔ اس انٹرنیٹ کنٹرول میں براہ راست نشریات پر حال ہی میں لگائی گئی پابندی کا اطلاق بھی شامل ہے۔ تاہم توقع یہی ہے کہ آن لائن شہرت یافتہ شخصیات پر اس کا اثر محدود ہی رہے گا۔ مثال کے طور پر ذاتی سطح پر یونگ کو مبینہ طور پر سوشل نیٹ ورکنگ کے کچھ مخصوص پلیٹ فارمز کی ایما پر اپنی متعدد پوسٹس کو اس لیے ہٹانا پڑا کیونکہ حکام نے ان کی زبان کو فوش اور ناشائستہ قرار دیا تھا۔ ور ماڈل کا کہنا ہے کہ اس کے ہنر مندوں کو ابھی تک کوئی انتباہ جاری نہیں کیا گیا اور صرف پلیٹ فارم کی طرف سے اس یقین دہانی کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی آن لائن براہ راست نشریات کو گرین اور ہیلدی رکھیں۔ چین کی وزارت ثقافت کی جانب سے اس ہفتے کے آغاز میں ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق اس صنعت کی وسیع تر سطح پر ملک کے 200 آن لائن براہ راست نشریات کے پلیٹ فارمز کو اجازت نامے حاصل کیے بغیر براہ راست نشریات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ براہ راست نشریات پیش کرنے والے فنکاروں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ اپنے اصل ناموں کا اندراج کرائیں، ایسا کرتے ہوئے وہ اپنے مواد کے لیے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ نوٹس کے مطابق یہ اقدام ان ضابطوں کے عین مطابق ہوگا جو پریس، پبلیکیشن، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ریاستی انتظامیہ نے گزشتہ ستمبر میں متعارف کرائے تھے۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ اس صنعت میں رد و بدل اب ناگزیر ہو گیا ہے کیونکہ اب ملک میں براہ راست آن لائن نشریات کرنے والے 200 پلیٹ فارم انتظامیہ کے جبری رڈار کے نیچے ہوں گے۔ ان میں hua.com، dua.com، live.bilibili.com بھی شامل ہیں۔ بیجنگ فارن اسٹڈیز یونیورسٹی کے پروفیسر چاؤ مو یہ دلیل دیتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے سخت کنٹرول کے پس پردہ حقیقی ہدف سیاسی پیش رفت اور متنازع سماجی تقریبات کی سرکردہ شخصیات ہی ہوں گی۔ پروفیسر چاؤ مو کہتے ہیں کہ حکام دراصل سیاسی مواد پر کنٹرول چاہتے ہیں کیونکہ بعض براہ راست نشری اور فورمز سیاسی اور سماجی امور شامل کر سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس پر طویل عرصے سے حکام کڑی کارروائی کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ پروفیسر چاؤ مزید کہتے ہیں کہ براہ راست آن لائن نشریات پر تازہ ترین پابندی انٹرنیٹ پر وسیع پیمانے پر لاگو کنٹرول کے مطابق ہے جو آن لائن اور آف لائن اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے لیے حکام نے وضع کیے ہیں۔ تاہم پروفیسر چاؤ کے مطابق تفریح کی صنعت پر اس کے اثرات محدود ہی رہیں گے کیونکہ نیٹ ورکنگ پلیٹ فارمز سیاسی مواد کی حمایت نہیں کریں گے جبکہ حکام ان سے سیاسی مواد پر ہی پابندی لاگو کرنے کا تقاضا کریں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
اور سامعین، پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں واشنگٹن میں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دوپہر کے 2 بجا جاتے ہیں۔ اب ہمارے اس بلٹن کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہماری ایڈیٹر تھیں بیجت جیلانی، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر بل بابر۔ اپنے میزبان ندیم یعقوب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔